إن الله يأمركم أن تصبحوا بطرا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله مولانا العظيم حضرات محترم آپ پچھلے درس قرآن سے مسلسل بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں اور جو جو واقعات قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے بیان کیے ان کا بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں. آج ایک نہایت اہم واقعہ اس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس واقعے کو انشاءاللہ ہم آج کل اور پرسوں کے درس قرآن میں مکمل کریں. تین دن میں اس واقعے کو مکمل کریں. یہ واقعہ ہے غیر کسی محکم گھر کو عربی زبان میں بقارا کہا جاتا ہے بقارا. اور اس پرانی مجید کی یہ دوسری سورت سورت البقارا اسی گائے کے نام سے موسم ہے. اس واقعہ میں جو کہ اللہ پاک نے بقارا کر کے استعمال کیا اس پوری سورت کو جو قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے بقارا یعنی گائے کے نام پر اس سورت کا نام رکھ دیا گیا سورت البقارا. اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کے کچھ افراد کا بندر بن جانا ایک گروہ کا بندر بن جانا اس کا واقعہ پیچھے ہم نے بیان کیا ہے اور اس آئے کرشمہ میں بنی سوال اب ساری قوم ہی نہیں ان کی گائے کے سوا کا واقعہ ہے. اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے اس طرح ہے کہ پچھلی آیات کے کلمہ میں بھی بنی اسرائیل کی سرکشی کا بیان ہے اور اللہ کے احکامات سے بغاوت کا بیان ہے اور اس آیات کلمہ میں بھی ان کی سرکشی کا بیان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی آیات کریمہ میں کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا بیان ہے وہ واقعہ ان کا بندر بن جانا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تو انسان سوچ سکتا تھا کہ ممکن ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے چونکہ مدت ہو گئی تھی اور اس مدت کے طویل مدت کے گزر جانے سے بنی اسرائیل کے اخلاق کے اندر ان کی عادات کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اور تب جا کے وہ یعنی انہوں نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانی کی اور مچھلیوں کا شکار کیا. مگر یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نہ صرف داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں انہوں نے سرکشی کی بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر زندہ تھے اور ظاہری طور پر صاحب حیات تھے اس وقت بھی یہ قوم ان کی نافرمانی کرتی رہی اور وہ یعنی نافرمانی کی سرش یعنی ان کی طریقوں میں نافرمانی کا عنصر جو ہے وہ داخل تھا. وہ پہلے بھی نافرمان تھے اور اب بھی نافرمان تھے. اشاعت میں وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لکھوں کے ہی اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے کو. قالوا وہ بولے اتتخذنا ہزوا کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ خدا کی پناہ ان اکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یعنی میں جاہلوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. یہ آیت کریمہ، اور آج ہم صرف اسی آیت کریمہ کے حوالے سے بات کریں گے. سورہ وعید اور یاد دلاؤ اور کلمہ عید کے بارے میں آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ اس کے اندر اذکر یا اذکرو یہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے یاد کرو وہ واقعہ. اگر تو یہ خطاب بیسیکلی یہ گفتگو مدینہ پاک یہودیوں سے ہو رہی ہے، مدینہ پاک یہودیوں کو ان کے آبا و اجداد جو تھے، ان کی جو یعنی جس نسل سے وہ تھے، ان سے پہلے گزرنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل، انہی کے واقعات سے آگاہ کیا جا رہا. یہ گفتگو یہ مدینہ پاک یہودیوں سے اللہ پاک خطاب فرما رہا، اے یہودیوں یاد کرو، یاد کرو. یہ جو تم آج میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تمہاری نافرمانی، تمہاری سرکشی، تمہاری بغاوت، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے آبا و اجداد بھی اسی طرح کرتے رہے، وہ بھی نافرمانیاں کرتے رہے. اور ان آیات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی سرکشی، ان کی بغاوت اور ان کی نافرمانیوں سے یعنی حوصلہ نہ ہاریں، آپ شکست کا دل نہ ہو، بلکہ یہ تو شروع ہی سے بدبخت، یہ تو شروع ہی سے نافرمان ہے، یہ بغاوت کا حسن ان کے اندر شروع ہی سے شامل ہے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یعنی یہود کی نفسیات بتائی جاتی ہے. اب یا وہ خطاب یہود سے ہے، جب یہود سے خطاب ہو مدینہ پاک کے جو سے، تو اس کا معنی ہوگا کہ یاد کرو وہ بات، وہ جو تمہارے اجداد کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تمہارے بزرگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اور اگر یہ خطاب حضور علیہ السلام سے ہو تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یاد دلائیے وہ واقعات جو ان پر اور ان کی نسلوں پر، ان کی اجداد پر پہلے گزر چکے ہیں. اور یاد دلاؤ کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے جو ہے وہ اس کو سبا کرو. اور واقعہ اس آیہ کریمہ کے پس منظر میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عابیل یا عامیل تھا، عامیل، بعد نے عامیل لکھا اور بعد نے عابیل لکھا. وہ جو مالدار شخص تھا، نہایت یعنی صاحب ثروت تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی جو اس کا وارث ہوتا، اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت اس کو ملتی، وراثت اس کی جاری ہوتی، اس کی چونکہ اولاد نہیں تھی تو ایک چچا داد بھائی تھا اس کا. اس شخص نے اس کو اس دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے چچا داد بھائی کو قتل کر دیا، تایا داد بھائی کو قتل کر دیا، عامیل کو یا عابیل کو، عابیل کو قتل کر دیا. اور وہ چچا داد بھائی وہ قاتل تھا اور یہ مقتول تھا. اب وہ مار کر اس کو کسی دوسری بستی کے ساتھ والے کسی محلے کے کسی دروازے کے سامنے پھینکایا، اور الٹا بھی اگلا دن ہوا تو ان سے یعنی خون بہا کر مطالبہ شروع کر دیا کہ میرے بھائی کو تم نے مارا، میرے عقیق کو تم نے مارا ہے. تو معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرے بات کہ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے بھائی کو مار دیا ہے اور میں خون بہا چاہتا ہوں، یعنی دو طریقوں سے مال وصول کرنا چاہتا تھا. ایک تو بھائی کو قتل کرنے کے بعد بھائی نے مار کر قابض ہونا چاہتا تھا کیونکہ اس کا وارث وہ نہیں تھا، اب وہ خود اس کا وارث بننا چاہتا تھا قتل کرنے کے بعد، اور دوسرا یعنی الزام لگا کر دوسرے لوگوں سے خون بہا وصول کرنا چاہتا تھا. اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے اس بات سے بات کی اور پوچھا کہ کیا تم نے اس کو مارا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا کہا کہ نہیں ہم نے نہیں مارا، ہم نے اس کو قتل نہیں کیا. اب معاملہ یوں ہوا کہ اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ خالق کائنات قاتل کو ہم پر واضح فرما دے، قاتل کون ہے؟ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، گائے کے ذبح کا حکم ہوا. ان اللہ یأمرکم، اور آپ نے فرمایا کہ اے قوم قاتل کی خبر دینے کے لیے، قاتل کی شناخت کے لیے ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان شریعت میں ایک یہ امر بھی تھا کہ امر قسامت تھا، قسامت یعنی جس کو یعنی قسم اٹھانا، قبر سے لفظ قسامت یعنی قسم اٹھانا، جب سے قتل ہو جاتا تھا تو وہ یعنی جس علاقے میں، جس محلے میں یا جس گھر کے قریب لاش ملتی تھی تو 50 قسمیں وہ اٹھایا کرتے تھے، 50 قسمیں، تو 50 قسمیں اٹھا کر وہ اپنے اس قتل سے بری ہونے کا اعلان کر دیا کرتے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو یہ جو اسامت کا حکم تھا قسم اٹھانے کا یہ واقعہ اس سے پہلے ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ پر ان کو قسم اٹھانے کا نہیں فرمایا بلکہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں جا کے مولا قاتل کو واضح فرما دی، اللہ قاتل نے شاہ فرمایا کہ ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں۔ اب جب گائے کو ان تصبح باقارا گائے کو ذبح کریں، یہ جو ذبح ہے لفظ ذبح، ذبح کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ یعنی گلے کو اور اس کی اطراف کی جگہوں کو اس طرح چوڑائی میں کاٹنا، یہ ذبح کہلاتا ہے۔ ذبح کرنا یعنی گلے کو اور اس کے اطراف کی رگوں کو چوڑائی میں کاٹنا، یہاں سے اس طرح کاٹنا، یہ یعنی چوڑائی میں اس طرح کاٹنا یہ ذبح کہلاتا ہے۔ ایک لفظ ہے نہر، اگر اس طرح لمبائی میں کاٹا جائے تو یہ نہر ہوتا ہے، ذبح نہیں ہوتا۔ تو گائے اور بکری وغیرہ اس میں اب زمینہ پچ میں ہے تو ان کو ذبح کیا جائے، اس طرح چوڑائی کے انداز میں اس طرح کاٹا جائے، گلا کاٹا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، باقارا، باقارا یہ باقارن، باقاراتن بکر کہتے ہیں، یعنی جو نر ہو، نر ہو، نر ہے اس کو بکر کہتے ہیں، اور اس کی مادہ باقارا یعنی گائے۔ بکر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چیننا، بکر کا یہ جو بکارا کہتے ہیں بکارا گائے کو، تو بکر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چیننا، کسی چیز کو پھاڑنا۔ تو چونکہ یہ بکر یعنی بیل جب ہل کرایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے زمین کو چیرا جاتا ہے، پاٹنے کے لیے زمین کو پھاڑا جاتا ہے، زمین کو چیرا جاتا ہے۔ تو جس جانور کے ذریعے سے زمین کو چیرا جائے، پاٹنے کے لیے پھاڑا جائے، اس نسبت سے، اس چیز کے پھاڑنے چمر کی نسبت سے اس کو بکر کہتے ہیں، یعنی بیل، بکر یعنی چیز پھاڑنے والا، زمین کو جس کے ذریعے زمین کو چیرا جاتا ہے۔ اور جو صاحب علم ہوتا ہے بہت زیادہ عالم فاضل آدمی، اس کو باقر کہتے ہیں، باقر، باقر العلوم، باقر العلوم یعنی علوم کو کھولنے والا، علم کی تہوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا، علم کو کھول دینے والا باقر کہلاتا ہے۔ اس سے امام باقر کے اس میں گرانے وہ بھی اسی سے ہے، باقر یعنی کھول دینے والا، علوم کو کھول کھول کر شرح صدر کے ساتھ ان کو بیان کرنے والا، علم کی شرح کرنے والا باقر کہلاتا ہے۔ تو چونکہ جس کے ذریعے سے زمین کو کھولا، پھاڑا اور چیرا جاتا ہے اس کو بکر یعنی بیل کہا جاتا ہے، تو اس کی مونت باقارا یعنی گائے کہلائی۔ انت بہ باقارا، ایک گائے کو سنا کرو۔ اب جب کہ بولے آج اب تک سنا ہو سوا پوسا، یہ اچھی بات ہے، کیا تم سے مذاق کر رہا ہے؟ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ قاتل کا پتا چلے، قاتل کی خبر دو، اور آپ ہمیں یعنی گائے کو قتل کرنے کو، گائے کا ذبح کرنے کو فرما رہے ہیں۔ اب سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور ہے، موسیٰ کیا وہ ہم سے مدد کر رہا ہے؟ قالوا انت تخذنا هزوا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قاتل کے نام کی خبر دو، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ گائے ذبح کرو، یہ بھی کیا بات ہے؟ یہ جواب سوال کے مطابق نہیں۔ تو چونکہ جواب سوال کے مطابق نہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ قالوا انت تخذنا هزوا، ہو باہ یہ مصدر ہے، کس کا معنی ہوتا ہے؟ یعنی دل لگی کرنا، مذاق کرنا، دل لگی کرنا، ہو سو باہ۔ اور یہاں اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی کیا تو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، کیا تو ہمیں مسخرہ بنا رہا ہے، اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ ہو سو باہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سو جاؤں، یعنی اس جہالت سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصود اس جملہ سے یہ ہے کہ شریف فیصلے میں دل لگی کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، اور میں جاہل نہیں ہوں، میں تو خدا کا پیغمبر ہوں۔ شریف فیصلہ جب ہونے لگے، جب کوئی شریعت کے مطابق وہ فیصلہ ہونے لگے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہونے لگے، تو اس فیصلے میں تمسخر نہیں ہوتا، اس فیصلے میں مذاق نہیں ہوتا، اس فیصلے میں دل لگی نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ کے فیصلوں میں دل لگی کرتے ہیں، استحصا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں، وہ لوگ عاقل نہیں، وہ جاہل ہیں۔ اعوذ باللہ من الجاہلین، اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور میں اللہ کے فیصلے کے ساتھ کتنا دل نہیں کر سکتا ہوں، اور اللہ کے فیصلے کے ساتھ مذاق کر کے میں کس طرح جاہلوں میں شمار ہو سکتا ہوں؟ اعوذ باللہ، میں اتنا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ان اکون من الجاہلین، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو خالق کائنات کا حکم ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر خود بتا دیتے کہ فلاں شخص کافر ہے، یعنی خالق کائنات اگر خود خبر کر دیتا کہ موسیٰ علیہ کو بتا دو کہ پورا شخص قاتل ہے, تو ظاہر ہے وہ جو قاتل ہوتا اس کا بھی ایک گروہ ہوتا, اس کے بھی کچھ تعلق رکھنے والے ہوتے, اس کے بھی کچھ عیسیٰ و قاری ہوتے جو یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ کسی دشمنی کی بنا پر اس کا نام لے لیا. موسیٰ علیہ السلام نے جانبداری کا مظاہرہ کیا, کیونکہ جانبداری کا الزام لگنے کا خدشہ تھا. سو اللہ پاک نے یہ چاہا کہ یعنی کچھ ایسا سامان پیدا کیا جائے کہ مقتول خود زندہ ہو کر خود اپنی زبان میں قاتل کا نام لگائے تاکہ میرے موسیٰ پر الزام نہ لگے. خالق کائنات اپنے نبی کی اتنی سی حضیمت بھی گوارا نہیں ہے, خالق کائنات کس طرح نبی کی عصمت کی عزت کی حفاظت کرتا تاکہ موسیٰ میرے پیغمبر پر یعنی جانبداری کا کوئی الزام نہ لگے. سو فرمایا کہ موسیٰ اگر تم نے کسی کا نام لے لیا تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ جانبداری سے یا کسی دشمنی کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے موسیٰ نے انوالو کر دیا ہے اس کو, جبکہ یہ قاتل نہیں, وہ قاتل خود ہی چور بچا سکتا تھا کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے. اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کے لیے ان کی قسمت کی ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے یہ طریقہ اختیار فرمایا, اور میں ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں. اب اور دوسری خبر یہ ہے کہ یعنی گائے کو ذبح کرنے میں ایک اور حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ خالق کائنات اس قوم کو بتانا اپنی شان قدرت کا اظہار کرنا بھی مقصود تھا. اللہ رب العزت کا اپنی شان, اپنی قدرت, اپنے کمال اور اپنی عظمت اور اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا بھی یہاں مقصود تھا, اور وہ مقصود یہ تھا کہ جب وہ گائے ذبح ہو جائے یعنی مردہ ہو جائے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اب جب گائے مردہ ہو جائے تو اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مقتول پر جو قتل ہو چکا ہے جس کی لاش پڑی ہوئی ہے تمہارے سامنے, اس مقتول پر اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگا دیا جائے, مت کر دیا جائے, جس کا ذکر قرآن مجید نے آگے اگلی آیات میں کیا ہے اس قتل کو. اور جب تم نے قتل کر دیا نفساً کسی شخص کو سدھارا کوئی سیاح ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگ گئے. آگے چار تین چار آیات چھوٹی آگے کی آیا کریما بدلاؤ مغری تم معقول تم تک مون, اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے, جو تم چھپا رہے تھے قتل قاتل کا نام چھپا رہے تھے, تمہیں خبر بھی تھی تم چھپا رہے تھے مگر اللہ آپ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. سب اللہ پتھر ہم نے کہا, ہم نے فرمایا کہ روح کے بعد اس کے گوشت کا یعنی یہ جو گائے ذبح ہوگی اس کے گوشت کا بعد حصہ ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا جائے, اس کو مارا جائے. کدا لکھا الموتا, اسی طرح اللہ پاک مردے کو زندہ کر دے گا. ولیم آ جاتے ہی اور اللہ پاک اپنی نشانی تمہیں دکھائے گا, جانے کو تاکہ دوں تاکہ تمہیں اثر آ جائے, تمہیں اللہ کی قدرت پر یقین کامل ہو جائے. اللہ پاک کس انداز سے اپنی شانے اپنی کماتا ان کا اظہار کرواتا. تو ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اظہار تھا, موسیٰ علیہ السلام کی آبرو کی حفاظت مقصود تھی. اگر موسیٰ علیہ السلام پر حراس کسی کا نام لے دیتے کہ قرآن شخص قاتل ہے تو وہ آپ پر چونکہ الزام رکھتا تھا کہ آپ نے جانبداری کا مظاہرہ کیا, ایسے ہی جھوٹا الزام لگا دیا. سو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا مقصود تھی, بنایا کہ گائے کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے. اور دوسرا عمل یہ تھا اللہ پاک بتایا تھا یہی تم آ جاتے ہی اس سے خالق کائنات اپنی قدرت کی نشانی بھی دکھانا چاہتا تھا, اور قدرت کی نشانی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو دکھانا یہ مقصود تھا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک مقتول شخص ہے جو مردہ ہو چکا ہے, ایک گائے ہوگی کہ جو مردہ ذبح ہونے کے بعد مردہ ہوگی, اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردہ کے گوشت سے مردہ کے جسم سے مردہ کو زندہ کر, یعنی اللہ پاک موت سے زندگی نکالنے پر قادر ہے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ موت کی کوف سے زندگی کو جنم دے, موت کی تاریخیوں سے زندگی کا اجالا تعلق کرے. اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ جو مرنے کے بعد, اور پھر تمہارا عقیدہ بھی ہو جانا چاہیے کہ تم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کا جواب دینا, تمہیں ہماری قدرت ظاہر ہو جائے کہ ہم مار کر دوبارہ زندہ کریں گے, تمہیں اسی طرح زندہ کرے گا, اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا جس طرح تمہارے سامنے ہم نے مردہ گائے کے گوشت سے مردہ انسان کو زندہ کر, مردہ کو زندہ, تو مردہ سے مردہ کو زندہ کیا اللہ پاک نے. یہ خالق کائنات کی قرآن مجید بتا رہا ہے کہ مردہ سے مردہ کو زندہ کیا, مردہ سے مردہ کو اللہ پاک اگر زندہ کرنے پر قادر ہے خالق کائنات, اگر مردہ کے مس سے مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو نبی زندہ نبی کے مف سے بھی مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے. جو انبیاء کرام علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں تمہارے لیے مردوں کو زندہ کروں وہ بال محتا اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو جو خالق کائنات مردہ چیز کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دے کہ مردہ مردے کو زندہ کر رہا ہے وہ نبی کے اندر زندگی پیدا کرنے کی تاثیر پیدا نہیں کرتا. یہ قرآن مجید بتاتا ہے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک نشانی کا اس کے اندر کھولنا تھا, اپنی قدرت کا اظہار کرنا تھا. سولہ بار سمایا کہ اب اس کو جو ہے وہ ذبا کیا جائے. اب وہ جو گائے تھی وہ اس گائے کا پس منظر کیا, یہ تو قتل تھا. میں قتل تم نفسن تو تم نے قتل کیا ایک شخص کو, یہ تو قتل کا پس منظر تھا. اب اس گائے کا پس منظر کیا تھا, اس گائے کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ وہ گائے ہوئے اس کا پس منظر کیا ہے کہ بڑی سائز میں ایک نہایت عبادت گزار شخص رہتا تھا, بڑی عبادت کرنے والا تھا, بڑی ریاضت کرنے والا تھا, اندازہ کرنے والا تھا, بوڑھا ہو گیا. اور جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا تو انتقال سے پہلے اس نے اس کے پاس ایک بچیا تھی, بچیا یعنی گائے چھوٹی عمر کی تھی, تو وہ اور اس کا ایک بچہ تھا. وہ بچہ بھی چھوٹی عمر کا تھا, نابالغ تھا, نابالغ نہیں ہوا تھا. وہ شخص وہ عابد اور زاہد اور سارے شخص وہ متقی شخص اس گائے کو پکڑ کر ایک جنگل میں لے گیا, قریبی جنگل میں, اور ایک جھاڑی کے پاس کھڑا کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی رب کائنات میں ایک ہے اس کو تیری امام سونپ رہا ہوں, تیری حفاظت میں دے رہا ہوں. مولا میرا بچہ ہے, ایک بیٹا ہے, چھوٹا ہے, نابالغ ہے, جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو یہ امانت میرے بچے کو لوٹا جب وہ بڑا ہو جائے. اب یہ اللہ کے سپرد کر دیا اس گائے کو اور خود اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو وہ جو بچہ تھا وہ بچہ بھی بڑا نیک اور سادہ بچہ تھا, اپنی ماں کا نہایت احترام کرتا تھا, نہایت محبت کرتا تھا, ماں سے عزت کرتا تھا, ماں کی خدمت کرتا تھا. اور یہاں تک کہ اس نے ایک رات کے تین حصے کر رکھے تھے, یعنی ہر رات تین کام کرتا تھا, تین حصے کر رکھے تھے ایک رات کے. ایک حصے میں تو وہ سو لیتا, کچھ سو لیتا, آرام کر لیتا, اور دوسرے حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا, اور تیسرے حصے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا. وہ نوجوان اس کی پرورش ہونے لگی, بڑھنے لگا, نشو نما ہونے لگی, جمع ہونے لگا. تو یہ کا معمول تھا رات کے تین حصے, ایک حصہ سونے کے لیے, ایک حصہ ماں کی خدمت کے لیے. یعنی پہلی رات کا رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت کر لی, پھر اگلا حصہ سو لیا, پھر رات کے آخری کیا کر اللہ کی عبادت کر لی. یہ اس کا معمول تھا. اور صبح کو بھی وہ جنگل چلا جاتا اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا, اپنے کاندھے پہ لاتا اور لا کر بازار میں لاتا, ان کو بیچتا, جتنی رقم بھی ملتی تھی اس کا تیسرا حصہ اپنے لیے رکھ لیتا, تیسرا حصہ ماں کو پیش کر دیتا, تیسرا حصہ اللہ کے نام میں خرچ کر دیتا, جس کا معمول. تو رات کے بھی تین حصے اور کمائی کے بھی تین حصے, کمائی کے بھی تین حصے. تو رات کے بھی تین حصے, ایک حصہ سونے کے لیے, ایک حصہ ماں کی خدمت کے لیے, اور ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے. اگلے دن اس کا محنت کرتا, لکڑیاں کاٹتا, دو حصہ اس کے بھی تین حصے, ایک حصہ اپنے لیے, ایک حصہ ماں کے لیے, ایک حصہ اللہ کے لیے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا, صدقہ کر دیتا. یہ وہ نوجوان تھا. جب یہ جمع ہو گیا اس کی ماں نے اس کو بتایا اور کہا کہ بھی جہاں کچھ جمع ہو گیا ہے اور ایک راز ہے اب تک میرے سینے میں پوشیدہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یعنی ایک تمہاری بات نہیں, ایک یعنی گائے اس کو جنگل میں پرام پام پر چھوڑ دیا تھا. تم ایسا کرو تو میں انتظار کر رہی تھی تمہارے جمع ہونے کا, تم جمع ہو گئے اور جاؤ اس گائے کو لے آؤ, اس گائے کو لے آؤ, کام میں لاؤ, اس کا دودھ وغیرہ استعمال کریں گے اور اس کی جگر یا ضروریات اس سے ہماری پوری ہوگی. تو جاؤ تم وہ گائے لے آؤ اور فنا مقام پر جانا اور یوں دعا کرنا, اے رب کائنات, اے ابراہیم کے رب, اے اسماعیل کے رب اور اے اسحاق کے رب, یہ دعا دکھائی, یہ دعا کرنا, اے ابراہیم کے رب, اے اسماعیل کے رب, اے اسحاق کے رب, تو یعنی ان انبیاء کی تو خیر مجھے وہ گائے عطا فرما دے میرے والد جہاں جنگل میں میرے لیے چھوڑ دیں. اب جب یہ دعا مانگی تو وہ گائے دوڑتی دوڑتی آئی اور طیبہ میں کھڑی ہو گئی اور وہ گائے کو پکڑا اور گھر لے آئی. جب گھر لے آیا وہ نوجوان تو ماں نے کہا کہ میں ایسا کروں, میرا خیال یہ ہے کہ اس گائے کو بیچ دیا جائے, بیچ دیا جائے اور کچھ رقم اس سے حاصل کر لی جائے. اب اوپر کے دکھا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو بازار میں لے جاؤ اور بازار میں اس کو تین الفین ہو یا تین درہم, یعنی جو بھی مربع سکہ تھا اس مربت کرنسی کو اس دور کی میں کہ یہ تین دن ہمیں تین دن ہم کے اندر اس کو بیچ دینا. لیکن جب تین پر فیصلہ ہو جائے تو گائے دے نہیں دینی بلکہ پھر آ کے دوبارہ مجھ سے بچنا کر لینا. میں خیال سے اس کو بیچ دیا جائے لیکن جب یہ تین دن پر فیصلہ ہو جائے تو اس کو دے نہیں دینا بلکہ دینے سے پہلے مجھ سے مزید بچنا کر لینا. اب اللہ رب العزت نے یعنی ایک فرشتوں کو بیچا جو نوجوان وہ گائے کو پکڑ کر بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا ادھر اللہ پاک نے ایک فرشتہ خریدار بنا کر اس کے پاس بھیج دیا اور پوچھا کہ نوجوان گائے بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا. اس نے کہا کہ کتنے لوگ ہیں؟ فرشتے نے پوچھا کتنے کیسے لوگ؟ اس نے کہا کہ تین دن ہوں گے تین اشبیاں تین اشبیاں لوں گا تین دن ہم لوں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے میں تین میں خریدنے کے لیے تیار. نوجوان نے کہا کہ میں پہلے اپنی ماں سے پوچھاؤں کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب تک مجھے اجازت نہ لے لے کسی کا حوالے نہیں میں اپنی ماں سے پوچھوں تین تک سودا مجھے منظور ہے. اس فرشتے نے کہا کہ میں تین کی بجائے چھ دن ہم تمہیں دوں گا لیکن اس گائے کو مجھے دے دو. اس نے کہا کہ چھ دن ہم تو کیا اس گائے کے وزن کے برابر مجھے سونا بھی دے دو تو ماں کی نافرمانی نہیں ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا. ماں کے ماں نے اجازت نہیں دی سودا کرنے کی اجازت دی ہے تین دن ہم نے سودا کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اس گائے کو بغیر اجازت کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دی تو میں نہیں دوں گا. اگر یہ چھ دن ہم تو کیا اگر اس کی مقدار میں سونا بھی دے دو گے تو میں پھر بھی ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا ماں کی اعتراض ہوگا. سو کل آ جانا میں اپنی ماں سے پوچھ کر اب نہیں ہوا. اچھا ماں کے پاس نوجوان پوچھا پہنچا اور کہا کہ ماں وہ تو تین کی بجائے چھ دن ہم بھی دینے کے لیے دے جا رہا تھا لیکن میں نے چونکہ آپ نے اجازت نہیں دی اس لیے میں نے وہ گائے اس کے حوالے نہیں کی وہ تو چھ دن ہم بھی دینے کے لیے تیار تھا. اس کی بات نے بنایا کہ بیٹا یوں کرنا کہ کل چھ بار سودا کر لینا چھ بار سودا کر لینا وہ اگر آئے تو چھ بار سودا کرنے میں چھ بار دے دینا لیکن پھر دوبارہ میری اجازت کے بغیر یہ گائے اس کے حوالے نہیں ہے. اگلا دن ہوا پھر وہی فرشتہ آیا چھ بار بات طے ہوگی پھر اس نے کہا کہ لاؤ میرے حوالے کرو. اس نے کہا کہ ماں نے گائے کی اجازت کے بغیر یہ حوالے نہیں کرنی اس لیے ماں کی اجازت ضروری ہے چھ بار بات طے ہوگی. اب ماں سے پوچھ جاؤں گا ماں کہہ دے گی تو کل چھ دن ہم دے دوں گا اور یہ گائے لے جانا چھ دن ہم دے دینا اور گائے لے جانا. پھر وہ نوجوان گھر پہنچا. اچھا پھر وہ فرشتے نے کہا کہ چھ کی بجائے میں تمہیں اسے زیادہ دینے کو تیار ہوں مجھے ابھی دے دو. اس نے کہا کہ نہیں پھر وہی بات ہو رہا ہے کہ نہیں جتنا زیادہ بھی دو گے میں اگر ماں کی اجازت ہوئے میں اسے گائے حوالے نہیں کروں گا. گھر میں آیا ماں سارے پراسو کی عقل مند تھی ماں کو بات بتائی ماں سمجھ گئی کہ یہ کوئی یہ خریدار کی عام شخص نہیں ہو سکتا یہ یقیناً اللہ کا فرشتہ ہے. ماں نے اسے کہا کہ بیٹا اب جب کل آئے تو بجائے سودے بازی کے اس سے یہ پوچھنا کہ اس گائے کو ابھی بیچا جائے یا نہ بیچا جائے. بغیر سودے بازی کے اور بغیر یعنی پیسوں کے طے کرنے کی اسے صرف ایک سوال کرنا کہ اس گائے کو آپ یہ بتائیں کہ ابھی بیچا جائے یا نہ بیچا جائے فروخت کریں یا نہ کریں. اگر بھی رشتہ آیا اور کہا کہ لاؤ کیسے لے لو گائے کے حوالے کو. اس نے کہا کہ کیسے کی بات چھوڑی ہے سودا مجھے بات چھوڑی ہے آپ مجھے صرف اس سوال کا جواب دیں اس گائے کو بیچا جائے یا نہ بیچا جائے ابھی رکھا جائے فروخت کر دیا جائے یا اس کو رکھا جائے. تو وہ فرشتہ مسکرا پڑا اس کے آگے بعد جو ہے نا وہ کی سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کہ میں کیا کروں اس گائے کو بھی بیچنا نہیں اس کو فروخت مند کرنا اس کی ضرورت ان قریب بنی اسرائیل کی قوم کو پڑے گی اس گائے کی ضرورت ابھی ہم قریب بنی اسرائیل والوں کو پڑے گی اور یہ وہ گائے ہوگی کہ جو ان کو خریدنا پڑے گی. اور تم یوں کرنا کہ تم غریب ہو اور تم ایک صالح اور نیک شخص کے بیٹے ہو اور اللہ پاک تم پر کرم کرنا چاہتا ہے اس نیک کی پیسے پر کرم کرنا چاہتا جب وہ خریدنے کے لیے آئے تو ہم اسے سودا لے کرنا اسے کہنا کہ جو اس کی کھال ہوگی اس کی کھال کے برابر یعنی جتنا سونا اس کی کھال جائے گا اتنا سونا دے دو اور یہ گائے لے جاؤ. اور مجھ سے لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین گائے دنیا کی سب سے قیمتی گائے اور اتنا سودا اس گائے کا نہیں گائے کا کسی گائے کا اتنا بڑا سودا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ شاید قیامت تک ہوگا. یعنی جتنی کھال کے اندر جتنا سونا بھر دیا جائے کھال کی مقدار کے برابر یعنی یہ سونا دے دو اور گائے لے جاؤ. اب وہ گائے اس کو ایک حفاظت سے رکھ دیا گیا یعنی وہ اس کی یعنی پرورش ہونے لگی گائے کو یعنی انہوں نے حفاظت سے رکھ لیا. اب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت یہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ مقدمہ پیش کیا کہ مولا یہ امر ہے تو خالق کی کائنات نے گائے کا حکم فرمایا فرمایا کہ اس گائے کو یعنی ایک گائے ہے اس کو سوا کرو. اب یہاں مسلم فرماتے ہیں وہ افاق فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی گائے اگر ذبح کر لیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوال کرنا شروع کر دی، سوال پر سوال، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا یعنی اور نشانی کیا ہو، اس کا یہ چیز کیسی ہو، یہ چیز کیسی ہو، لیکن تو پھر سوال پر سوال، کیوں کیوں وہ سوال کرتے گئے تو پابندیاں لگتی ہیں، اگر کوئی بھی گائے پر جگہ کرے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن وہ سوال پر سوال، سوال پر سوال، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی دیگر خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس کی دیگر علامات کیا ہونی چاہیے، اس کی نشانیاں کیا ہونی چاہیے، تو جو جو وہ سوال کرتے گئے تو اللہ پاک بھی ان کے لیے قید لگا کر جاتا تھا، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، وہ گائے یوں ہونی چاہیے، اس کا رنگ یوں ہونا چاہیے، اس کے اندر خصوصیات کی ہونی چاہیے، پھر آپ کی یہ ساری کی ساری خصوصیات اللہ پاک نے اسی گائے کی جان کروا دی جو اس یتیم بچے کی گائے، یتیم بچے کی گائے، تو یہاں تک یہ واقعہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ یعنی پھر اگلا جو واقعہ ہے انہوں نے بار بار سوال کیے، پھر خالد بتایا نے بار بار ان پر پابندیاں لگائیں، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اور اب تک جو اس واقعہ سے جو عموم سادگی میں ہوئی ہیں، پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نیکوں کے ترکے میں، یعنی نیک لوگ، صالح لوگ جو مال چھوڑ جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، خالد کی کائنات ان کے صدقے میں اس مال میں برکت دے دے گا اولاد کے، اولاد کے لیے برکت۔ جس طرح پھر اس بچے کے، اس نوجوان کے گائے کے اللہ پاک نے یہ برکت دے دی کہ فرشتے نے بتا دیا کہ اس کی کھاد کی مقدار کے برابر سونا تم نے ملنا، اللہ پاک نے برکت دے دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی، ماں باپ کی نافرمانی، وہ اتنا مضمون خبر ہے کہ خالق کا اعلان اس کی سزا دیتا، اور جو والدین کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں خالق کائنات، ان کے لیے زندگی کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ یہ ماں کا فرما بردار تھا، اطاعت شوہر تھا، ماں کی خدمت کرنے والا تھا، سو اللہ پاک نے ماں کی خدمت کے سلے میں اس کو یہ دنیا کی دولت دینے والی، دین کی دولت تو تھی، معرفت کی دولت تو تھی، اللہ پاک نے ماں کی خدمت کے سلے میں اللہ پاک نے اس کو دنیا کی دولت بھی نواز دیا۔ اور یہاں تک کہ یہ قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے، اور رب الحق ہوا تمہارا پیدا سبھی، اور اس آیہ کریمہ کے بارے میں، یہ والدین کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں بزرگ لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا اور ہمیشہ والدین کو اپنی دعا میں شامل رکھے گا، اور یہ دعا کرے گا رب الحق ہوا تمہارا پیدا سبھی، اور اے اللہ میرے والدین پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، جس طرح وہ لاڈ سے پیار سے مجھے پالتے رہے ہیں مولا، جس طرح وہ میرا خیال رکھتے ہیں اس طرح تو بھی ان کا خیال رکھ، جس طرح وہ مجھ سے تنگیاں، مجھ سے تکلیفیں، مشقتیں اور اذیتیں وہ دور رکھتے رہے ہیں، مجھے ان اذیتوں تکلیفوں سے بچاتے رہے ہیں، اللہ تو بھی انہیں مصیبتوں سے بچانا، تو بھی انہیں تکلیفوں سے بچانا، اور جس طرح وہ رزق دان آ کر میرے منہ میں پہنچاتے ہیں مولا، تو بھی ان کے جسمانی اور روحانی رزق کا انتظام کروا دے، تو بھی انہیں یعنی نہ جسمانی نہ روحانی طور پر کسی حوالے سے ان کو کسی تنگی میں مبتلا نہ کرنا۔ جو شخص ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے خالق کے کائنات اس شخص کے لیے اسی دنیا میں رزق کے دروازے کھول دیتا، رب الرحم ہوا تمہارا پیار زبرینا۔ اب دنیا کے اندر ہر کی جانے والی نیکی ضروری نہیں کہ اس کا اجر اس کا سلاح دنیا میں بھی دیا جائے، دنیا میں نیکی کرو گے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں بوو گے وہاں کاٹو گے، جہاں نیکی کرو گے سلاح آخرت کے اندر ملے گا، لیکن والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا سلاح اللہ پاک آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں ہی ادا کر دیتا، دنیا میں ہی ادا کر دیتا۔ والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی، والدین کے ساتھ ان کی کی ہوئی خدمت، وہ آخرت تو دور کی بات ہے، خالق کی کائنات اس کی اسی زندگی کی حیات کے اندر والدین کی خدمت کا سلا اجر دے دیتا، کسی بھی صورت میں خالق کائنات اس کو اس خدمت کا بدلہ اس دنیا کے اندر عطا کر دیتا۔ اور دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر جس طرح اس شخص نے توکل کیا، اس نے قربان آدمی نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس گائے کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا کہ میرا اللہ پاک، میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس گائے کی حفاظت کرے گا، سو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی اور اس کے مال کو اس کے وارث تک پہنچا دیا۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو شخص خود کو اور اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے، خالق کی کائنات اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ پختہ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر پختہ اعتماد ہونا چاہیے، توکل کی بنیاد اعتماد ہے، توکل کی بنیاد یقین ہے۔ اور اگر توکل ہی دل بھی ہوا ہے کہ انسان زمان سے کہہ دے اچھا مولا خیر کرنا، یہ مت تو ان عمروں سے دل سے دل میں تقین نہ ہو، شک ہو کہ شاید پتن یہ چیز ہلاک نہ ہو جائے، پتن یہ تباہ نہ ہو جائے، تو بنیاد شک، بنیاد میں شک نہ ہو، بنیاد کے اندر شک کا ایک ذرہ بھی ہوگا تو تبکل کا تصور ختم ہو جائے گا. تبکل کا تصور یہ ہے کہ اس کی بنیاد میں پختگی ہوتی ہے, یقین ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے. تو جو شخص اعتماد کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ میں تبکل کرتا ہے, خالق کی کائنات نہ اس کو ظاہر کرتا ہے نہ اس کے مال کو ظاہر کرتا ہے. جس طرح آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا اللہ سے تبکل کر لیا, خالق کی کائنات نے اس کے, یعنی اس کے تبکل کا خالق کی کائنات نے, یعنی اس کی شخص کے گائے کی حفاظت فرمائی. تیسرا, جو شخص اللہ پر توکل کر لیتا ہے خالق کائنات اس کی اس جمال کی حفاظت فرماتا. تیسری بات یہ, اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ, یعنی یہاں سے گائے کی قربانی کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی, گائے کی قربانی کی افضلیت بھی ثابت ہو رہی. اللہ پاک نے اور بھی بہت سے جانور تھے, لیکن اللہ پاک نے گائے ہی ذبح کرنے کا حکم دیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ اس گائے کو جب وہ ذبح کیا جائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی گائے کا گوشت, جب ان کے پاس مہمان آئے, قرآن مجید میں واقعہ مذکور ہے, اس خاص موقع پر بیان کریں گے, تو انہوں نے بھی گائے کے گوشت کو پکا دیا, وہ ان کے سامنے رکھا ہے مہربانی کی. اور پھر جنت کی پہلی غذا, انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت کی پہلی غذا انسان کو کھانے کو ملے گی, وہ گائے کی کلیجی ہوگی, گائے کی کلیجی اور مچھلی کا گوشت. یہ جنت کے اندر جنتیوں کی پہلی غذا ہوگی, گائے کی کلیجی اور مچھلی کا گوشت, یہ جنت کے اندر پہلی غذا ہوگی. اور خطبہ حجت الحجت الوداع آپ کا جو آخری حج ہے, تو دوسری طرف کا حجت الوداع اس موقع پر حضور نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی دی, ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کو قربانی دی. اب دیگر جانور بھی یعنی ذبح ہو سکتے تھے, اللہ پاک مطلب فلاں جانور کو ذبح کرو, فلاں جانور کو ذبح کرو, گائے ہی کا حکم کیوں ہوا؟ اس کے اندر ایک راز یہ مضمر ہے کہ چونکہ وہ بچڑے کی عبادت کر چکی تھی, وہ قوم بچڑے کی پرست کر چکی تھی, تو ممکن تھا کہ آج بھی بچڑے کی تعظیم ان کے دل میں ہوتی, تو اللہ پاک نے اس گائے کے ذریعے گویا اس بچڑے کی عبادت کے حوالے سے تعظیم کو ذبح کرنا مقصود کہ اب بھی اگر کوئی جراثیم ان کے اندر ہے گائے کی پوجا کے یا بچڑے کی پوجا کے, تو وہ بھی ختم ہو جائیں, اس گائے کو ذبح کر کے گویا وہ تعظیم یعنی شرک کی آخری جڑ کی جاگر کے دلوں سے نکال دیا. سو اللہ پاک نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا. اور بالکل, اور پھر دوسرا, یعنی شرک بھی, یعنی جو مشرکین ہوتے ہیں, مشرکین جس چیز کی عبادت کریں خالق کائنات مشرکین کے ساتھ اس چیز کی جو ہے نا وہ بھی اس کو بھی مشرکین کے ساتھ جو ان کا انجام, جیسے کہ قیامت کے روز یعنی چاند اور سورج ان کو بھی جہنم کے اندر پھینکا جائے, چاند اور سورج کو بھی جہنم کے اندر, تاکہ مشرکین کو بتا دیا جائے کہ یہ ہے تمہارے نام, یہ ہے تمہارے خدا, کہ جو آج دیکھو انہیں اپنے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر مبتلا دیتے, تو ان کی عبرت کے لیے خالق کائنات ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا, تو سرکار کے لیے ان کو بھی جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. اور جہاں یہی عمر مقصد ہے کہ یہ اگر تم اس کو آپ بھی خدا مانتے ہو, اور آپ بھی اگر کہیں کوئی معمولی سا تصور بھی گائے کی عظمت کا اگر تمہارے اندر ہے, تو دیکھو اللہ پاک خود تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے حکم سے گائے کو ذبح کروا, تاکہ اگر معمولی سا چکر ہوتا بھی ہو اس گائے کے یا بچڑے کے خدا ہونے, جانور کے خدا ہونے, تو وہ بھی ختم ہو جائے, اس کو بھی دل سے نکالنا تھا, خارج کرنا تھا. سو خارج گائے آدمی اس عمل کا اہتمام فرمایا, تو اس میں اپنی توحید کا اظہار بھی ہے, اس میں اپنے نبی کی عظمت کی حفاظت کا اظہار بھی ہے, اور اس میں اور بہت سے مولی اپنی قدرت کا اظہار بھی ہے, اپنی توحید کا اظہار بھی ہے, اپنی قدرت کا اظہار بھی ہے, اور اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کی آبرو کی حفاظت کا اہتمام بھی ہے. تو یہ اور بہت, یعنی یہ رات تھے اس گائے کی حفاظت, گائے کی صفا کروانے میں, تو وہ قوم بولی اگر تک سن ہوا کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, موسیٰ علیہ السلام آؤ زبر جانے میں پورا میرا جاہلی, کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح ظاہر ہو جاؤں. اب اس قوم نے جب سوال کرنے شروع کر دی, تو اللہ پاک نے بھی پابندیاں لگانا شروع کر دی کہ اسی اس طرح کی گائے ہو, اس طرح کی گائے ہو, اس کا رنگ یہ ہو, یعنی وہ بوڑھی نہ ہو, اور یعنی زیادہ بچپن میں نہ ہو, زیادہ بوڑھی نہ ہو, اور پھر اس کا رنگ جب وہ زرد ہونا چاہیے تو دیکھنے والوں کو خوبصورت دکھائی دے, اس طرح کی اور بہت سی, وہ اب تک اس نے حل نہ جوتا ہو, یعنی کسی حل کے اندر وہ یعنی مبتلا نہ ہوئی ہو, مشقت میں مبتلا نہ ہوئی ہو, تو اللہ پاک نے یہ علامات بتا دی. تو پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ یعنی ڈونتے ڈونتے اس گائے تک پہنچے جو یہ تین بجے کے بجے تین بھگوان کے پاس موجود تھی. آگے کا واقعہ ان شاء اللہ ہم کل بیان کریں گے, اور اس کے اندر موجود دیگر مار اسرار و بوس ان شاء اللہ کل میں نے اللہ پاک نے مار کے قرآن
یہ چاہتا ہے کہ آیت کریمہ کا
اور ان آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی اس کیفیت کا اظہار ہے کہ جب ان کو قائد کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا اس قوم نے کہا بار بار سوال کی اور کہا کہ موسیٰ بتاؤ اللہ سے معلوم کر کے دو ہمیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے. بار بار سوال ماں لیا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, اس کی حقیقت کیا ہونی چاہیے. تو ان سوالوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ پاک کے جوابوں کا بیان نہیں آیا تھا کئی بار. تو جب گائے کے ذکر کرنے کا حکم دیا تو قرآن مجید کہتا ہے قالوا, وہ بول پڑے یعنی وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور حیرت کو بھی سمجھ کی تھی. اب گائے کا اور مقتول کے یعنی قاتل کے پتہ چلنے کا اس میں تعلق کیا ہے؟ اور یہ گائے کا اور حکم کیا ہے, وہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا؟ اور وہ یہ کہیں سمجھے گی جو گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہے اس گائے کے اندر بذات خود تو قاتل کا پتہ لگانے کی کوئی تصویر نہیں.
دیکھنے والوں کو خوشی نہیں تھی. قالوا, وہ بولے, وہ تو انہوں نے نام رکھ
ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے جبیر کے کا نام آ رہی کہ وہ کیسی ہو ان باقاعد شاب آ رہی ہے بے شک ہم کو صبح پڑ گیا ہے بڑی نا ان شاء اللہ کر اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا جائیں گے ہدایت پا جائیں گے تارا اس کا جب ہر نہ ہوں گے بے شک تمہارا اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ فرماتا ہے انتہا بکرت ان کے وہ گئے ہیں لا ضرور اس سے خدمت نہیں کی جاتی تو سیر الارض وہ زمین کو کاٹ نہیں کرتی بڑا تسکین ہرس اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے مسلمت ان بے عید ہے لاشیا کرتی نا اس میں کوئی داغ نہیں اور لوگوں نے ارمان اب جی کبھی حق آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے فاضب اپنی خواب تو اسے سوا کیا بنا کا دیا قانون اور وہ سوا کر کے معلوم نہیں ہوتے تھے بڑی قتل تم بڑے اسرائیل جب تم نے قتل کیا نفس ایک شخص کو فردار تم کیا تو ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے بلّہ کو بکری جم اور بلّہ ظاہر کرنے والا ہے معلوم تم تب تم کہ جس کو تم چھپاتے تھے فقل نام بس ہم نے کہا اتنی بو تم بیمار دیا کہ اس کا بعض حصہ مارو مقتول کو قضا لکھا جو اللہ ہوتا اس کا اللہ پاک مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے بری نہیں ہوں اور تم دیکھتے ہو آیا کہیں اللہ کی نشانیاں ڈالنے کو تاکہ دوں تاکہ تم اکل والے ہو جائے یہ سچا جمع نایات کریمہ کا اب نایات کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی اس کفیت کا اظہار ہے کہ جب ان کو گائے کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا اس قوم نے کہا بار بار سوال کی اور کہا کہ موسیٰ بتاؤ اللہ سے معلوم کر کے تو ہمیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے بار بار سوال ماں لیا تو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس کی حقیقت کیا ہونی چاہیے تو ان سوالوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ پاک کے جوابوں کا بیان نہیں آیا تھا کئی بار تو جب کائے کے ذکر کرنے کا حکم دیا تو قرآن کی کہتا ہے قالوا وہ بول پڑے یعنی وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور حیرت ان کو بھی سمجھ کی تھی اب گائکا اور مقتول کے یعنی قاتل کے پتہ چلنے کا اس میں تعلق کیا ہے اور یہ گائے کا حکم جو ہے وہ گائے کو ذکر کرنے کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا اور وہ یہ نہیں سمجھے گی جو گائے کے ذکر کرنے کا حکم ہے اس گائے کے اندر بذات خود تو قاتل کا پتہ لگانے کی کوئی تاثیر نہیں بلکہ تاثیر بھی قاتل کا پتہ لگانے کی تاثیر بھی وہی پیدا کرے گا جس نے گائے کو ذکر کرنے کا حکم دیا ہے سو مجھے بات نہ سمجھ سکے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے وہ دو رنا ربک ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کی اب وہ دو رنا ربک یہ الفاظ بتاتے ہیں اس سے جو ایک اور امر وہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو رنا ربک یعنی موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے یہ آیات کے ایمان بتاتی ہے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بزرگوں سے اپنی حق میں دعا کروانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے قرآن مجید کی ان آیات کریم مسیح بزرگوں کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے اپنے رب کے بزرگ ہمارے حق میں دعا کیجیے تو یہ ہمارا ان آیات کریم مسیح پر ان الفاظ سے وہ ثابت ہو رہا رب اگر جبرائیل لنا ما ہیا تاکہ وہ بیان کرے کہ ما ہیا یعنی وہ گائے کیسی ہو ما ہیا سے مراد یعنی اس گائے کی حقیقت کا وہ یعنی معلوم کر رہے تھے اور بعد میں اس نے نکالا کہ وہ گائے کی صفات کے بارے میں جان رہے تھے کہ وہ گائے کی صفات کیا ہونی چاہیے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے اور اس کی اور نشانیاں کیا ہیں کیا وہ یعنی کام کرنے والی ہو یا فارغ ہو کام نہ کرنے والی ہو اس طرح کی صفات جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ماں دیا کا لفظ جو ہے اس چیز کی حقیقت کے معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ماں دیا کے الفاظ اور اسی سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ماہیت یہ فلاں چیز کی ماہیت تو ماہیت بھی انہیں الفاظ سے ہے ماہیت یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ الفاظ کہ ماہیت کہ کیا ہے وہ ماں یعنی کیا ہے ہیا وہ ماں ہیا یعنی وہ چیز کیا ہے تو کسی چیز کی حقیقت کا جب یعنی بیان کرنا یا کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں جاننا جب مطلوب ہو تو اس کے بارے میں ماں ہیا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اسی سے لگتے ہیں ماہیت یعنی فلاں چیز کی ماہیت کیا ہے ماہیت یہ ہے جو اردو زبان کیسے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ماہیا تو انہوں نے اس چیز کی یہاں یا صفات کا انہوں نے طلب کیا کہ اس چیز کی صفات کیا ہونی چاہیے اور تصویر عزیزی میں حضرت شیخ عبد الحق حضرت شیخ عبد العزیز محدث سمجھتے ہیں کہ یہاں انہوں نے گائے کی حقیقت جو ہے وہ معلوم کرنا چاہیے یعنی صفات نہیں بلکہ گائے کی حقیقت یعنی کیونکہ گائے کی اور بھی اقسام مطلب گائے کی ایک قسم ہے کہ جس کو جنگلی گائے کہتے ہیں نیل گائے اس کو کہا جاتا ہے ایک گائے ہے وہ پہاڑی گائے ہوتی ہے جس کو سور گائے کہا جاتا ہے ایک گائے وہ ہے جو دریائی گائے ہوتی ہے ایک گائے وہ عام دودھ دینے والی گائے ہوتی ہے چار گائے کی اقسام میں سے انہوں نے معلوم کرنا چاہا کہ وہ کون سی گائے ہے جس کو سوا کیا جائے کیا وہ جنگلی گائے ہے کیا وہ پہاڑی گائے ہے کیا وہ دریائی گائے ہے یا کیا وہ عام دودھ دینے والی گروے پڑنے والی گائے ہے کیا کون سی گائیاں ہیں تو ہمیں تاکہ ہمیں ابھی تو بتا دیں تاکہ ہم اس گائے کو لا سکیں سوا کے لیے اور بس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول بے شک اللہ تمہیں فرماتا ہے انہا بقرہ کہ وہ گائے ہیں لا فارض ولا بکر کہ وہ گائے نہ وہ بوڑھی ہے اور نہ بکر اور نہ وہ بالکل شروع کی عمر کی ہے فارض سے الفا را زیر فارض فارض اسے اسی اردو زبان میں یعنی فارض کا لفظ ہے اردو زبان میں یہ فارض کا لفظ ہے اگر فارض اسے تو فرض یعنی اللہ نے نماز کو فرض کیا کہ فرض کا لفظ بھی اسی سے ہے اور فرض کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا کسی چیز سے قطع ہو جانا فرض کا لغوی معنی قطع ہو جانا یا کسی چیز کا انتہا کو پہنچ جانا یہ فرض کہلاتا ہے اب نماز پنجگانوں کو بھی فرض اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ یعنی حکم یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے قطعی حکم ہوتا ہے وہ ایسا حکم ہوتا ہے کہ جو یعنی اپنے کسی بھی طرح کے یعنی نرمی سے جس کو قطع کر دیا گیا ہو ایسا حکم کہ جس کو معاف کرنے کے عمل سے قطع کر دیا گیا ہو اس کو فرض کہا جاتا ہے تو فرض کا لوگ مانا ہوتا ہے قطع کر دینا کسی کو کاٹ دینا تو فرض نماز کو فرض روزہ فرض ہے زکات فرض ہے حج فرض ہے تو فرض یہاں فرض کے معنی میں یہ قطع کے معنی فرض میں یوں ہوئے کہ ایسا عمل کہ جس کو معاف کرنے کے عمل سے قطع کر دیا گیا ہو وہ فرض کہلاتا ہے اور وہ اپنی انتہائی یعنی انتہائی حالت کو پہنچ چکا ہو وہ حکم وہ فرض کہلاتا فارض یعنی نہ تو وہ بوڑھی ہو یعنی اپنی انتہائی حالت کو نہ پہنچی ہوئی ہو وہ بوڑھی نہ ہو بلا فکر اور نہ وہ آغاز عمر کی ہو نہ وہ یعنی ابتدائی عمر کی ہو نہ وہ بچیا ہو یعنی چھوٹی ابھی ابتدائی عمر کی ہو نہ ابتدائی عمر کی ہونی چاہیے نہ وہ بوڑھی ہونی چاہیے بلکہ عوام ہونی اروان کہتے ہیں درمیان کو میانہ سال کو اروان ہوں بلکہ درمیان کی ہوں بین سال ایک دونوں کے سب معلوم معلوم تو کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یعنی تم محقق نہ بنو بلکہ اللہ رب العزت نے جو تم کو حکم دیا ہے وہ کر دوں اس لیے کہ یہ عمل گائے کا محتاج نہیں گائے کے اندر اس شرط گائے کے اندر یہ باقی نہیں کہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر دے تم کون سی جون سی بھی گائے سے بات کر دو گے تاثیر تو رب نے پیدا کرنی ہے گائے کے اندر تو تاثیر نہیں ہے اگر تم یہ چاہو کہ پہلے فلاں گائے کے اندر یہ تاثیر ہوگی فلاں کے اندر یہ تاثیر ہو سکتی ہے فلاں کے اندر نہیں ہو سکتی ہے فلاں کے اندر نہیں ہو سکتی تو ایسا من نہیں ہے بلکہ تاثیر گائے کے اندر موجود نہیں تاثیر تو رب نے پیدا کرنی ہے اور اگر تم تفاعمات کو معلوم زیادہ محقق نہ بنو زیادہ سوال نہ کرو تم جاؤں کی گائے کی جواب کر دو گے اللہ پاک اسی کے اندر زندہ کر دیں گے تصدیق پیدا کر دے گا تفل معلوم معلوم آلو پھر وہ بولے کہ نام رب اپنے رب سے دعا کیجیے جب جی کا نام آلو ہوا کہ اس کا رنگ کیسا لون لون کہتے ہیں رنگ ہو اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے تارا مسلسل نہ ہو یا پورے بے شک اللہ کہتا ہے اللہ پاک رتم سب رہا کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے زرد رنگ کی فاقی لون ہوا اس کا رنگ تیز ہونا چاہیے تسل نہ دے تاکہ وہ دیکھنے والوں کو خوشی دے یعنی ایسا تیز پیلا رنگ کے جو دیکھنے والوں کو مسلط عطا کرے تو یہاں اسے بتاتے ہیں کہ جو گہرا پیلا رنگ ہوتا ہے وہ دیکھنے والوں کو خوشی دیتا ہے گہرے پیلے رنگ کے اندر یہ خصیت اللہ پاک نے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو یہ ایک مسلط جو ہے وہ دیتا ہے اور دیکھنے والوں کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے تسل نہ دے زرد پیلا رنگ زرد پیلا رنگ اور یہ گولڈن کلر بنتا ہے یہ توام پیلا رنگ ہوتا ہے توام پیلا رنگ تیز فاقے فاقے کا معنی ہوتا ہے تیز اور خالص کسی چیز کا تیز ہونا، کسی چیز کا خالص ہونا یہ فاقع کہلاتا ہے. فاقع کون سے ہے؟ کسی چیز کا تیز ہونا، کسی چیز کا خالص ہونا. تو فاقع لوں گا اس کا رنگ تیز زرد ہو. ایک تو عام زرد ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ تیز رنگ فاقع لوں گا مراد کہ وہ گولڈن کلر کی ہونی چاہیے. گولڈن، اس کا رنگ گولڈن سنہری ہونا چاہیے، خوب تیز سنہری ہونا چاہیے تاکہ وہ دیکھنے والوں کو یعنی مسلط ہے. اور یہ حضرت علی اور میرے پاس ضلع کا روایت ہے کہ وہ شخص کہ جو پیلے رنگ کا، گہرے پیلے رنگ کا جوتا استعمال کرتا ہے اللہ پاک اس کو غم سے بات نہیں کرتا ہے. اس شخص گہرے پیلے رنگ کا، کیونکہ اس رنگ کے اندر غم کو دور کرنے کی خصیت اللہ پاک نے پیدا کر دی. قالوا وہ بولے کو دور ناڑوں تک ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے جبئی جی نے نام آپ دیا کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں اور متحاس فرمائے کہ وہ کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. ان نل پاکرا تو شاہ بہا دینا، بے شک مختلف گرمیاں ہیں ان کے اندر ہمیں شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں، یعنی جس طرح آپ علامات بتا رہے ہیں اس طرح کی تو اور بھی بہت سی گائے ہو سکتی ہیں. ہمیں کوئی خاص ایسی نشانی بتائی جائے کہ جو کسی اور گائے کے اندر نہ پائی جاتی ہو تاکہ ہمیں یہ شبہ نہ ہو. ہمیں شبہ پڑ گیا ہے اور ان شاء اللہ مختلف، اور ان شاء اللہ ہم اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، ہم صحیح گائے تک اور صحیح مقصد تک پہنچ جائیں گے. اب یہاں مسلم فرماتے ہیں کہ یہ جب انہوں نے ان شاء اللہ کہا تو ان شاء اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو یعنی ان کے دل کے اندر یعنی اطمینان اور یقین کی صورت پیدا کر دی. جب انہوں نے ان شاء اللہ کہا، حدیث پاک میں آتا ہے اگر وہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو اسی طرح سوال پر سوال کرتے رہتے مگر ان کے دل کو کبھی تسلی نہ ہوتی. تو اب اگلی نشانی بتا دی، اس نشانی کے ساتھ ہی ان کے دل کو تسلی ہوگی. وہ کہنے لگے ہاں چیتا بلا اب تو نے بات ٹھیک کری. تو ان شاء اللہ کی برکت سے مالک کائنات نے ان کے دل کے اندر تسلی کو تسلی ڈالی. بھائی ان شاء اللہ علم مختلون، اللہ سے اگر چاہا تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم راہ پا جائیں گے، ہمیں معلوم معلوم کر لیں گے، ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے جو مقصود ہے دعوت الاسلام کا. قال اللہ، انہوں نے کہا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ ذکور، بے شک اللہ کہتا ہے انہا باقرتون، کہ وہ گائے ہے لا ذلول تسیر الارض، کہ وہ گائے نہ تو ایسی ہو کہ جس کی خدمت نہیں جاتی ہو یعنی کام کاج کرنے والی نہ ہو، ولا تسیر الارض، اور نہ وہ زمین کو جوتنے والی ہو یعنی کام کاج والی گائے نہ ہو، پر زمین جوتنے والی نہ ہو، ولا تسکر الارض، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دینے والی ہو، مسلمت ان کو بے عیب ہو، لاٹیا تبدیلا اس میں کوئی عیب نہ ہو. قال وہ بولے اللہ نجے کا ہاں اب تو نے ٹھیک بات ہے بات صحیح، فضا رکھوں ہاں پس انہوں نے ذبح کیا بابا کا دلے معلوم، اور پس وہ ذبح کیا مگر وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے. بارش قتل تم اس آئے میں اللہ پاک نے اس واقعے کا بیان فرمایا کہ جو واقعہ یعنی یہ قتل والا واقعہ، پیچھے گائے کا بیان اور آگے قتل کے واقعے کا بیان، یہ امر بتانا مقصود ہے کہ اصل چیز قتل والا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ گائے کا قتل، وہ گائے کا ذبح کرنا، وہ گائے کا بیان مقصود ہے کہ جسے ان کے یعنی ایمان کی ان کی عقیدے کی بھی اصلاح کی گئی، اور وہ کیسے کی گئی انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. جو چیزیں جو یعنی اسرار و رموز ان آیات کریمہ سے نکلتے ہیں اور ثابت ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم اسی سے جانتے ہیں. تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک اس قتل کا ذکر کرتا ہے کہ جس قتل کی قصاص معلوم کرنے کے لیے قاضی کا پتہ چلانے کے لیے خالق کائنات کو قائل کے ذمہ کرنے کا حکم دیا. تو میں کہ بھائی قتل تم، اور جب تم نے قتل کیا نفسن، ایک نفس کو، ایک جان کو، فدا اور ان کی حالت پر ایک دوسرے پر تم تہمت لگانے لگے، بلکہ مخرج معلوم تم کرتے ہوں، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، مگر رب کائنات نے وہ تمام کچھ ظاہر فرما دیا. فقلنا، بس ہم نے کہا ادھر منہ پہ بات دیا کہ اس کا بعض حصہ یعنی بعض گوشت اس کا مقتول کو مارو، کزانی کا جو ہلا بول رہا تھا وزری کم آ جاتی ہی، اللہ یوں ہی مردوں کو زندہ کرے گا، وزری کم آ جاتی ہے، اللہ تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے، اللہ تم طاقت ہوں، طاقت ہوں، اکڑ والے ہو جاؤ، تم سارے کے دانش ہو جاؤ، تم سمجھ جاؤ. اب انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، وہ گائے اس نوجوان سے خریدی گئی جس کا ذکر کر نے کیا، وہ گائے کو پھر ذبح کیا گیا. گائے کا ایک یہی بات ذمہ ہے کہ گائے کی دم یا گائے کی زبان، دم یا زبان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ حصہ اس مقتول کو مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے زندہ ہو کر اپنی قاتل کا نام بتا دیا کہ مجھے میرے بھائی نے قتل کیا ہے، اور تاکہ وہ میری ساری مال و دولت پر قابض ہو جائے، قبضہ کر لے، قاتل کا نام بتا دیا. ادھر قاتل کا نام بتایا، ادھر قاتل کا نام بتانے کے بعد پھر فور وہ دوبارہ مر گیا، وہ دوبارہ اس پر موت والی ہو گئی، اور دوبارہ اس کی زندگی ختم ہو گئی. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس قاتل کو پکڑا اور اسے قصاص لیا، اور اس اساس کے یعنی اس کو، اس کے نفس کو، اس کی جان کو قتل کیا گیا، تاکہ قتل کے بدلہ قتل ہو جائے. تو اس طرح یہ واقعہ ختم پذیر ہوا. اگلا ہے کہ کئی سے جو جو کچھ چیزیں مستقبل ہوتی ہیں ثابت ہوتی ہیں ان شاء اللہ کل وہ تفصیل سے ملتے ہیں.
زمین جو دے اور نہ کھیتی کو پانی دے
مسلمت بے عید ہے لاشیا سفیہ اس پہ کوئی داغ نہیں. قال العالم جیتا بالحق بولے ہاں اب آپ نے ٹھیک کہا. فضب روحا بس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کا مجھے معلوم اور وہ ذبح کرتے ہی معلوم نہیں ہوتے تھے. بھائی قتل تم نفسن اور یاد کرو بنی اسرائیل کہ جب تم نے ایک جان کو مارا یعنی ایک قتل کیا سردار قتل کیا تو تم دوسروں پر اس کی تہمت ڈالنے لگے. واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون اور اللہ پاک جو تم چھپاتے ہو ان کو ظاہر فرمانے والا ہے. تو قلنا ذکروا بما دیکھا بس ہم نے کہا کہ اس کا بعض حصہ اس کے بعد اس کو مارو یعنی اس کا ایک حصہ اس مقتول کو مارو. اور تضاد ضروری اللہ موسا اللہ یوں ہی مردوں کو زندہ کرے گا. وہ عید و آیات ہی اور اللہ پاک تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے لال رقم تاثر لوں تاکہ تمہیں پکڑ لگایا ہے. یہ آیات کریمہ جو چھ آیات کریمہ جن میں یہ اس گائے کی ذبح کا بیان ہے اور اس کا بیان ہم تفصیل سے کر چکے ہیں کہ وہ قتل کا پس منظر کیا تھا, وہ اس گائے کا پس منظر کیا تھا, وہ گائے کہاں سے آئی تھی, کہاں سے خریدی تھی اور کہاں سے انہوں نے لی تھی, پھر وہ گائے کہاں خریدی تھی, وہ گائے کس کی گائے تھی, یہ ساری باتیں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں. اب ان چھ آیات کریمہ سے جو باتیں ثابت ہو رہی ہیں کچھ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے, کچھ کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے, ان کا آج ہم بیان کریں گے. پہلی چیز جو ان آیات کریمہ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کوئی حکم فرما دے تو اس حکم کے آگے اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کو, اپنی صبر کو, اپنی دانش کو جھکا دینا چاہیے, یعنی اللہ کے حکم کو اپنے عقل کے پیمانوں پر نہیں پرکھنا چاہیے. اور ایسا کرنا یہ نافرمانوں کا شیوا ہے, یہ بے ادبوں کا شیوا ہے. جب خالق کائنات نے ایک حکم کروا دیا اب اس کی عقلی توجیہ میں تلاش کرنا کہ یعنی عقل اس کے اندر سے اس کے اندر یعنی نئی نئی چیزیں اپنی عقل سے کچھ نئی چیزیں داخل کرنا یا اپنی عقل کے پیمانوں پر ان کو توڑنا یا ناپنا پرکھنا یہ اچھا عمل نہیں ہے. کہ جب اللہ پاک نے گائے کا حکم اسی بات کرنے کا حکم دیا اب انہوں نے اپنی عقلی کے پیمانوں پر اس حکم کو ناپنا شروع کر دیا. اگر یہ گائے کا حکم ہے تو یقیناً یہ کوئی مخصوص گائے ہوگی اور مخصوص گائے ہے تو اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے, اس کا یہ رنگ ہے تو وہ اس کے مزید صفات کیا ہونے چاہیے, مزید اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. تو اللہ کے حکم کیا کہ انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے. تو جوں جوں وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے گئے توں توں وہ مصیبت میں پھنستے چلے گئے, توں توں ان کے لیے مزید سختی آتی چلی. یہ لڑائی سے لگے تھوڑی مجھے روشنی دیتی. تو جوں جوں وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے گئے توں توں یعنی ان پر مزید احکام میں سختی سے سختی آتی گئی. اللہ پاک بھی قید لگاتا گیا کہ تم عقل کے گھوڑے دوڑا گے, تم جتنا آگے دوڑاؤ گے میں اتنا ہی تمہیں مزید سختی میں ڈالوں گا. تو اگر آقا بولے شاد ماتے اگر وہ کوئی ایک بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر لیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا, کیونکہ زندہ کرنے کی تعظیم تو گائے کے اندر نہیں, وہ تو اللہ کے حکم کے اندر ہے. تو وہ اس کا گوشت اس کو مقتول کو مار دیتے وہ زندہ ہو جاتا, بتا دیتا اور قاتل کا نام کیا ہے وہ بتا دیتا. تو مگر چونکہ انہوں نے اپنی عقل کے پیمانوں پر اس کو پرکھنا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے ان کے لیے پابندیاں لگانا شروع کر دی. پہلا عمل جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل اور اپنی حکمت اور اپنی دانش اور اپنی سمجھ کو چھپا دینا چاہیے. تو اس سے پہلے کہ وہ گائے ذبح کرتے ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے حضور اپنی عقل کو ذبح کر دے. اس سے پہلے کہ گائے ذبح کرتے اللہ کے حضور پہلے اپنی عقل کو ذبح کرتے, اس کے گھوڑے نہ دوڑاتے, جھکوسلے اپنی جھکوسلوں سے بچتے تاکہ وہ مصیبت سے اور مزید قیود سے بچ جاتے. تو ایک آئے قیمت اس آئے قیمت سے جو پہلا عمل ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کیا دے اپنے یعنی عقلی پیمانوں پر ناپنا. مثال کے طور پر قرآن بھی نشان ہے سبحان اللہ اسرار ابھی نہیں ہے. اور انسان ان عقل کے پیمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر معراج اس کو ناپے تو گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کیسے حضور وہاں گئے اور کیسے حضور واپس آئے. بھائی یہ ہمارے اپنی گھوڑے ہیں جو ہم دوڑا رہے ہیں اپنی عقل کے رنانوں پر, لیکن رب تو کہہ رہا ہے اسرار بے اب دیکھ لیجیے کہ اس نے اپنے بندے کو سیر کر اس طرح پہنچے ہو کہ جب انڈا کہہ رہا ہے تو انڈا گھوڑوں کے آگے اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا یہ بے قدروں کا شیوا ہے, یہ ناہلوں اور نالائکوں کا شیوا ہے. یہ اس عمر سے ہمیشہ بچنا چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے سے اپنے حکم کے آگے اپنی عقل کو معاذ اللہ استغفر اللہ شکر ماننے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ کروائے. پہلا عمل جو ان آیت کریمہ سے ثابت ہو جائے اور دوسرا عمل اس بات کو کہتے ہیں کہ حلال مقاصد کے لیے جانور کا ذبح کرنا چاہیے، حلال مقاصد کے لیے جانور کا ذبح کرنا جائز ہے، اور اس کا حکم اللہ رب العزت نے انتظ بہو باپارا اس میں بھی کروا دیا کہ حلال مقصد، یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قاتل کون ہے تاکہ کسی بے گناہ کو اس کی سزا نہ ملے، تو اس کے لیے گائے کو ذبح کرو، تو حلال مقاصد کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا مسلمان یا لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جانوروں پر بھی جو ہے وہ کوئی تکلیف ان کو نہیں دینی چاہیے، ان کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، تو خانے کے قائد یعنی ہندو پنڈتوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جانور دکھائیے اس کو یعنی ذبح نہیں کر، حالانکہ وہی لوگ یعنی بہت سی چیزیں جانوروں کے خود بھی استعمال کرتے ہیں، مطلب دودھ استعمال کرتے ہیں، ان کا گھی استعمال کرتے ہیں، ان کا چمڑا استعمال کرتے ہیں، چمڑے کی جوتیاں استعمال کرتے ہیں، اور دیگر ملک میں بھی یعنی جانوروں کی کس نے کسی والے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کا باوجود ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جانور کو حلال نہیں، تو جانور کو حلال کرنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور خان کے کائنات نے متعدد مقامات پر جانور کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا جانور کو، تو یہ جانور انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے، یہ جانور کو پیدا کیا تاکہ جانور انسان کے لیے قربان ہو جائے، اور انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان میرے لیے قربان ہو جائے، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز پر قربان ہو رہی ہے، یہ نظام فطرت ہے، نظام قانون ہے، نظام قدرت ہے، ہر چھوٹی چیز ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کا شکار کر کے زندہ ہے، یہ نظام قدرت ہے، اس نے اسی طرح نظام اس کائنات میں کرایا ہوا ہے، تو خالی کائنات نے ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے بنائی، کہیں اللہ پاک نے زمین کے اندر سے اجلاس اگائے، بندے اگائے، پھل اگائے، اس کے لیے انسان کے لیے، تو پھل انسان پہ قربان ہو رہا ہے، جانور انسان پہ قربان ہو رہے ہیں، غلے انسان پہ قربان ہو رہے ہیں، اجناس انسان پہ قربان ہو رہے ہیں، کائنات کی ساری چیزیں انسان پہ قربان ہو رہی ہیں، اور اللہ پاک یہ صدا دے رہا ہے کہ میرے بندے کل ان سلاتی و لوگوں کی بہیا بات کی فلال ابھی میرے بندے میرے کائنات کی ہر چیز تجھ پہ قربان کرتی ہے، اور تیری شان یہ ہے کہ تم میری ذات پر قربان کر، اور دو ان نسلاتی و نسل کی میری نماز اور میری قربانی للہ و حیاتی و مماتی میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، چھوٹی چیز احسان تجھ پہ قربان ہو رہی ہے اور تو مجھ پہ قربان، تو مجھ پر پیدا ہو جا، تو میرا ہو جا، میں نے کائنات کی ہر چیز تیری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا، تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو دوسرا عمل بھی شاید کی میں ثابت ہوتا ہے مجھے، اور تیسری چیز جو عیسائی کی عمر ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل الاشیاء عبادت، کہ چیزوں کے اندر اصل جو ہے وہ عبادت ہے، یعنی چیزوں کا جائز ہونا ہے، جائز ہونا ہے، یعنی اصل الاشیاء عبادت، یہ اصول فقہ کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ چیزوں کے اندر اصل جو چیز ہے وہ ان کا حلال ہونا ہے، ان کا جائز ہونا ہے، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن چیز حرام ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کے حرام کی دلیل یہ ہے وہ جائز ہے، یعنی شریعت کے اندر شریعت کی ہر چیز کے اندر ایک عبادت رکھی، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن چیز حرام ہے تو اس پر دلیل ہے کہ اس پر واجب ہے کہ اس کے حرام پر کوئی دلیل لے کے آئے، اور آگے دو جان صلی اللہ علیہ وسلم شاد ہوتے ہیں کہ لوگوں وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ قرآن سنت نے بیان کر دی، وہ چیزیں جو حرام ہیں وہ قرآن سنت نے بیان کر دی، اور جن کے بارے میں قرآن خاموش رہا ہے اس کے بارے میں تم بھی خاموش ہو، یعنی وہ بھی عبادت میں آ جاتی ہیں، وہ بھی جواز میں آ جاتی ہیں، تو جس طرح اللہ رب العزت نے یعنی اس گائے کی ذبح کرنے کا حکم فرمایا، اور خالق کائنات نے یعنی اس کے اندر بھی عبادت کا حکم رکھا، جانور کو ذبح کرنے میں عبادت کا حکم ہے، اگر کوئی شخص منع بھی کر کے کہ یہ منع ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ منع سے دلیل دیا ہے، تیسری چیز یہ نمبر ثابت ہوتا ہے، اور چوتھا امر جو ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ سوال کرنا یہ انسان کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، زیادہ سوال کرنا یعنی بزرگوں سے بڑوں سے زیادہ سوال کرنا، جو سوال کرتے جائیں گے پابندیاں لگتی ہیں، جو سوال کرتے جائیں گے پابندیاں، قرآن مجید کہتا ہے لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، کہ تم زیادہ سوال نہ کیا کرو، محبوب کی بارگاہ میں زیادہ سوال نہ کیا کرو، زیادہ قریدہ نہ کرو، زیادہ تجسس میں نہ پڑا کرو، زیادہ قریدہ نہ کرو، ممکن ہے کہ پہلے ایک چیز اوپن ہے تمہارے لیے حلال ہے جائز ہے، سوال کرنے سے تمہارے لیے وہ حرام ہو جائے، تمہارے لیے منع ہو جائے، ان تبدانا کم اگر تم پر تبدیل ہو جائے تو سو کم تو تم کو بری لگے. مثلا روایت میں آتا ہے, حدیث بات میں آتا ہے کہ آپ جو ناصر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حق کے ساتھ میں ہے کہ لوگوں حج تم پر فرض ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, حدیث بات میں آتا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افیق الحام یا رسول اللہ, کیا حج ہر سال پر ہے؟ حضور خاموش رہے. دوسرا سوال دوسری مرتبہ پھر پوچھا, کیا حضور یہ حج ہر سال پر ہے؟ حضور پھر خاموش رہے. وہ تیسری بار سوال کیا, حضور کیا حج ہر سال پر فرض ہے؟ ہر سال پر. حضور تیسری بار بھی خاموش رہے. تو چوتھی بار آپ کا دو جان ارشاد فرمایا کہ زیادہ سوال مت کیا کرو, اگر میں لوگوں کو نام الدہ جب اگر میں ایک بار بھی ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. ایک بار جب ہاں کر, جب میں نے ایک مطلق حکم بتا دیا تو آپ مزید سوال کر کر کے اپنی پابندیاں کیوں لگواتے ہیں؟ آپ اگر وہ کوئی بھی گائے سفا کر دیتے, کوئی بھی گائے سفا کر دیتے تو وہ ان کے لیے ٹھیک تھا, لیکن وہ جو سوال کرتے گئے اللہ پاک نے پابندیاں لگا, اللہ پاک پابندیاں لگاتا گیا, اللہ پاک بتا دیا کیوں لگاتا گیا, اس کی یہ کہہ رہے اس کی یہ کہہ رہے, اس میں یہ پابندی ہے, اس کی یہ پابندی ہے, اس طرح کی ہونی چاہیے, اس طرح کی ہونی چاہیے. تو جو سوال کرتے گئے اللہ پاک پابندیاں لگاتا گیا. اس طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ یہ شہر کام ہے کوئی وظیفہ دے دے پڑھنے کے لیے اللہ تک کے لیے اور زندگی کے دیگر امور کی یعنی ان کے اندر مشکل کشائی کے لیے حاجت روائی کے لیے اگر کوئی بزرگ اللہ تعالیٰ وظیفہ دے دے تو جیسا تو انہیں کو کہہ دے کہ یہ ہے اس کو پڑھ لیا کرو, تو اگر وہ کہتے تو بس یہ خاموش ہو جاؤ, اس سے دے لو چپکے سے عمل کرتے رہو, تم جیسے کرو گے اللہ پاک برکت دے دے گا, اور اگر سوال کرو گے سوال کرو گے تو تم پھر پابندیاں لگ جائیں گی. مطلب تم پوچھو گے کہ کتنی بار پڑھنا ہے پھر وہ تعداد بھی پہنچی, پھر تم پوچھو گے کہ کون سی نماز کے بعد پڑھنا ہے پھر وقت کی بھی پابندی ہو جائے گی, تعداد کی بھی پابندی ہو جائے گی, مقدار کی پابندی. تو اگر کوئی بزرگ وظیفہ وغیرہ دے دے تو یعنی زیادہ کھلے تو نہیں, وہ جیسا نہیں ویسا لے لو, پڑھتے رہو اللہ پاک نے بڑھ کر دیتے, جو یہ سوال کرو گے تو پابندیاں تم لگتی جائیں گی. ٹھیک, ایک یہ عمر ثابت ہوتا ہے. پانچواں عمر جو ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ کے واقعات کے پس منظر سے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے خالق کی کائنات اس کے جان و مال کی نہ صرف حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کی اس میں برکت ڈال دیتا ہے. جیسے وہ بنی اسرائیل کے اس بزرگ نے یعنی جنگل میں جا کر اللہ رب العزت پہ توکل کرتے ہوئے دعا کر کے گائے کو چھوڑ دیا تھا کہ مولا تیرے توکل پر تیرے سہارے میں اس گائے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرا بچہ ہے بیٹا ہے ابھی چھوٹا ہے, جب جوان ہو جائے تو اس گائے کو اس کی یعنی اس کے پاس پہنچا دینا, یہ امانت ہے مولا اس کو اس تک پہنچا دینا. تو اللہ پاک نے اس گائے کی حفاظت بھی فرمائی اور پھر اس گائے کے اندر برکت بھی ڈالی, تو اس گائے کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کے بیٹے کی غربت کو دور کیا اور بنی اسرائیل سے کتنی یعنی جتنی اس کی کھال تھی کھال کی مقدار کے برابر جتنا سونا اس میں بھرا گیا اس بچے کو دلوایا اور اس سونے کے بدلے میں گائے کو بکوا دی. تو جو شخص اللہ کے ذات سے تکمل تبکر کرتا ہے خالق کی کائنات اس کی جان و مال کی نہ صرف حفاظت کرواتا ہے بلکہ اس کے جان و مال کے اندر برکت بھی دیتا ہے. اور چھٹی چیز اس آیات کریمہ سے تھی, ان واقعات سے ان آیات کریمہ کے پس منظر سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری اور یہ تھا ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک دنیا کے اندر ہی اس کا صلہ دے دیتا. ماں باپ کی فرما برداری مثلاً وہ جو نوجوان تھا اس کو یہ صلہ کیسے ملا؟ اس کی ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے. اور مفسرین کرام نے اس کی فرما برداری کے واقعات لکھے, یعنی تفسیر ابن کثیر میں علامہ سے کتنا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تفسیر ابن کثیر کے یہ واقعہ نقل کرواتے ہیں کہ ایک بار وہی نوجوان بازار کے سم چلا تو ایک تاجر آیا اور اس کے پاس ایک ہیرا تھا, وہ ہیرا اس نے پوچھا کہ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ستر ہزار دینار کا یہ میں بیچنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میرے والد کو سوچ ہو گئی ہے کہ انہیں جگانا نہیں, وہ جاگیں گے جو چابی گھر کے خزانے کی گھر چابی ان کے پاس ہے, جب وہ جاگیں گے تو میں اسے چابی لے کے یہ تمہیں پیسے تمہیں دے سکتا ہوں. اس نے کہا کہ بغیر پوچھے تم دے دو, بغیر والد کی اجازت دے دو, اجازت میں دے دو, میں 10,000 دینار کم سکتا ہوں, سب کی بجائے 60 کا دیتا ہوں. اس نوجوان نے کہا کہ میں تم میرے والد کے جاگنے کا انتظار کرو, میں 10,000 تم کو زیادہ دوں, میں والد کو چبا کر والد کی دیکھ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ تم میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ بغیر اجازت کے بغیر کبھی یہ ایک امتحان ہوگا, بغیر اجازت کے تم مجھے یعنی وہ پیسے ڈال دو, میں 10,000 مزید کم کرتا ہوں, 60 کے بجائے 50,000 دے دینا. اس نے کہا کہ میں 10,000 تمہیں مزید دیتا ہوں, تم انتظار کرو یہ سمجھتا کہ میرے والد جاگے تو اسے اجازت لے کر میں تم کو دوں, میں تمہیں 80 کے بجائے 90 دوں. پھر بڑھتے بڑھتے بعد ایک لاکھ تک پہنچی، ادھر سے وہ کم ہوتا گیا، ادھر سے وہ بڑھتے گئے، تو ادھر سے کم ہو کر یہاں تک کہ 30,000 تک بھی ہوئی. آپ سے کہا کہ میں تم اگر بغیر پوچھے رقم مجھے نہ دو تو میں یہ 30,000 تمہیں نہیں دوں گا، 30,000 میں نہیں دا. اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو مجھے یہ مفت بھی دے دو تو میں بات کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں دوں گا. تو اللہ پاک اس کی یاد آپ پسند آئی، خالی کے کائنات نے اس نوجوان سارے نوجوان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا فیصلہ پسند. اور دوسری ماں کی فرما برداری کا واقعہ ہم پرسوں بیان کر چکے ہیں کہ ماں کی فرما برداری میں اس نے اس گائے کو نہیں بیچا، اور وہ واقعہ سالوں کے دل سے بیان کر چکے ہیں. تو والدین کی فرما برداری کا سیدھا اللہ پاک نے اس نوجوان کو اسی دنیا میں عطا فرما دیا کہ اس کے یعنی وہ جو والد کے انتقال کے بعد وہ جو مفلوق الحالی اور غربت کے دل سے اللہ پاک نے اس غربت کے ایام کو پھیر دیا اور اس کو مالا مال کر دیا. تو والدین کی نیکی ایک ایسی نیکی ہے، والدین کی خدمت ایک ایسی نیکی ہے کہ خالق کائنات اسی دنیا کے اندر ان کا سینہ اور اس کی اس عمل کی جزا عطا فرماتا. اور ایک اور عمل ساتواں عمل جو بھی سفر سے ثابت کر وہی ہے کہ فیض ربانی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ سے فیض کے حصول کے لیے قربانی، اس کی رقم قربانی، صدقات اور خیرات یہ ایک مستحسن عمل ہے. اب کوئی شخص یہ چاہے کہ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیض مجھے نصیب ہو تو اس کی راہ میں قربانی کرے، اس کی راہ میں مال خرچ کرے کہ جس طرح اور تین ہم چاہے کہ میں مجھے میرا مطلوب حاصل ہو جائے، میرا مقصود حاصل ہو تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے کہ جس طرح ان لوگوں کو بنی اسرائیلیوں کو مال خرچ کرنے سے ان کا مطلوب حاصل ہوا کہ قاتل کا ان کو پتا چلا. مال خرچ کرنے کے اللہ کے حکم کے مطابق گائے کو ذبح کرنے سے، مال خرچ کرنے سے ان کا مقصود ان کو حاصل ہوا. تو یہاں یہ مربع فرماتی ہے کہ ایک امر جو اس ساری آیت میں ثابت کر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنی مطلوب اور مقصد کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک مستحسن عمل ہے. اور آخری چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا فتنوں سے بچاتا ہے، فتنوں سے بچاتا. اب انہوں نے مطلب کیسے کیسے گائے ذبح کر لی، اور جب گائے ذبح کر لی تو اللہ پاک نے ان کو فتنے سے بچا لیا، اللہ کے حکم کے مطابق گائے ذبح کر لی، اللہ پاک نے ان کو فتنوں سے بچا لیا. وہ فتنہ جو ان لوگوں کے اندر پیدا، مثلا اگر قاتل کا پتہ نہ چلتا جی، اور وہ قاتل جو خود مدعی بھی تھا، اگر وہی یعنی اس نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ذرا قارب کے ذریعے یہ فتنہ بتا کر رکھا تھا کہ وہ لاش کو دوسروں کے دروازوں پر رکھ کر ان سے قصاص وصول کرنا چاہتا تھا، ان سے خونبہا وصول کرنا چاہتا تھا، تو فتنہ خلاصی کے لڑائی شروع ہوتی ہے کہ جھگڑا شروع ہو جاتا اور کئی جانے اس فتنے کی نظر ہو جاتی، ہلاکتوں اور تباہیوں کی نظر ہو جاتی، کئی لوگ قتل ہو جاتے. مگر انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق گائے کو ذبح کر دیا، تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی برکت اللہ پاک نے اس قاتل کی نشاندہی کر کے ان کو اس فتنے سے بچا دیا. تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا یعنی فتنوں سے نجات دیتا ہے. اور نئی چیز جو ان آیت کریمہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان جو بھی مال دے، اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی کرے انسان، جو بھی مال دے وہ مال اچھا ہونا چاہیے، وہ مال خوبصورت ہونا چاہیے، وہ مال قیمتی ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں جو چیز وقف کر دی جائے یا جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے وہ چیز گھٹیا نہیں ہونی چاہیے. ہم گھٹیا چیزیں اپنے لیے گوارا نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یعنی گھٹیا چیزوں کو قربان کرنا یہ کہاں کا انصاف کہ اپنے لیے ہم ہمیشہ ہر چیز کا معیار ہمارا اچھا ہو، کہ وہ کوالٹی کے اندر وہ چیز بہتر ہونی چاہیے، کوانٹٹی میں بہتر ہونی چاہیے، مقدار میں بہتر ہونی چاہیے، معیار میں بہتر ہونی چاہیے، کیفیت میں بہتر ہونی چاہیے، کمیشن میں بہتر ہونی چاہیے. تو اپنے لیے ہم گھٹیا چیزیں برداشت نہیں کرتے، کھانا نہیں کرتے. ہر چیز کے اندر ہمارے ایک معیار ہوتا ہے کہ خود دیکھیے کہ خود سے ہے خوبتا کہاں، تو اپنے لیے وہ خود سے خوبتا کی تلاش میں رہیں. تو اللہ رب العزت کے راہ میں جو چیز قربان کریں وہ گھٹیا ہو، خالی کی تعلق تو یہ عمل کی پسند نہیں. اللہ بتا نام تدا البرا تم سکو ماحول دور، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ جو گائے پھر انتہائی قیمتی گائے ہو گئی، قیمتی یعنی سونے کی مقدار کے برابر، یعنی کھاد کی مقدار کے کھاد کی یعنی چوڑائی کے برابر، کھاد کی مقدار کے برابر جتنا اس میں سونا بھرا گیا اس سے وہ گائے خریدی گئی، پھر اللہ کی راہ میں ذبح کی گئی. تو پھر یہ نہایت یعنی اچھی گائے تھی، نہایت خوبصورت گائے تھی جس کا انتخاب خود اللہ پاک ہے. تو اللہ کے راہ میں جو قربانی ہو, اللہ کے راہ میں جو مال دینا ہو وہ مال اچھا مال ہونا چاہیے, اللہ کے راہ میں جو ذبح کرنا ہو. اب یعنی اس میں یہ عمل بھی ثابت جائے کہ اگر آپ کی اولاد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دین کے لیے وقت نہیں, دین کے لیے اس کو وقت نہیں, تو اس میں یہ عمل بھی ہے کہ جو اچھا یعنی جو اچھا زیادہ باصلاحیت بیٹا ہو اس کو دین کے لیے وقت کرے. لیکن ہمارا عمل بالکل اس کے برعکس, مثلاً چار بچے ہو نا, تین بچے اچھے ہوں صحیح ہوں اور ایک خدا نخواستہ اللہ کی قدرت سے ایک نبی نہ ہو جائے, تو آپ ایک کو ڈاکٹر بنائیں گے, ایک کو انجینئر بنائیں گے, ایک کو وکیل بنائیں گے, ایک کو بڑا بنائیں گے. جو نبی نہ ہوگا کوئی اس کے بارے میں پوچھے اس کو کیا بنائیں گے, اس کو حافظ صاحب بنائیں گے, اس کو ہم عالم بنائیں گے, اس کو حافظ بنائیں گے. اب جو خاندان میں جو نگرا پیدا ہو گیا اس کو کیا, اس کو ہم عالم بنائیں گے, اس کو مدرسے میں داخل کروائیں گے, اس کو مولوی صاحب بنائیں گے, اس کو امام صاحب بنائیں گے. جی آپ یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں یعنی ہمارے یعنی وقت کرنے کا یہ طریقہ کار یہ نقصان. اب ہمارے اندر جو سب سے زیادہ بچہ جو ہوتا ہے چلو اس کو مدرسے میں بھیج دیا, جو سب سے زیادہ ذہین ہے اس کو ڈاکٹر بناؤ, اس کو انجینئر بناؤ. کبھی ہم نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اللہ کے دین کو بھی تمہاری ذہانت کی ضرورت ہے, اللہ کے دین کو بھی تمہاری صلاحیتوں کی ضرورت ہے. کبھی ہم نے کسی سوچ کو گوارہ نہیں کیا. تو اپنے لیے ہم بڑھیا سے بڑھیا چیزیں اور اللہ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کبھی چیز کو گزارے کر لینا, قربانی کر لینا, ہمارا اللہ کے ہم بستی کو جیسے پیسے نکال دیں, تو یہ بھیا اچھا نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو چیز بھی قربان کی جائے, جو چیز اللہ کے راہ میں دی جائے, قرآن بتاتا ہے کہ وہ چیز اچھی ہونی چاہیے, وہ چیز معیاری ہونی چاہیے, وہ چیز خوبصورت ہونی چاہیے. ٹھیک. اور دسویں چیز جو ان آیات کریمہ سے ثابت ہوتی ہے, دسویں چیز وہ یہ ہے یعنی کہ واقعات کے پس منظر سے کہ گائے کی قربانی افضل, گائے کی قربانی افضل. وہ تو ہم عید قربان کے موقع پر وہ جو بکرا ذبح کرتے ہیں, دمبا ذبح کرتے ہیں, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد, تو چونکہ وہاں دمبا ذبح ہوا تھا اس کی یاد سے جہاں بھی دمبا ذبح ہوا, وغیرہ دیگر اعمال کے اندر دیگر یعنی اس اندر دیگر اور عمر انسان چاہے تو قربانی کرے تو گائے کی قربانی کو مختصری میں افضل کہا کہ گائے قربان. مسئلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنی آخری حج کے موقع پر اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی دی تھی.